السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی اس نیوز شو کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان نیلوفر مغل۔ اس وقت پاکستان میں رات کے 11، بھارت میں 11:30 اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 2 بج رہے ہیں۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں خبروں سے۔ سب سے پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان
کراچی میں دہشت گردی کے حالیہ واقعات کا مقصد مایوسی پھیلانا تھا، ہمیں نفسیاتی جنگ جیتنا ہوگی، چودھری نثار کا بیان۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد�اا
وزیر اعظم نواز شریف کی نااہلی کے لیے پیپلز پارٹی کی طرف سے الیکشن کمیشن میں ریفرنس دائر۔ اسلام آباد سے میں ہوں عشرت سلیم، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
حکومت غیرت کے نام پر خواتین کے قتل کے واقعات میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی کرے، پاکستان میں اقوام متحدہ کے اعلیٰ عہدیدار کا بیان۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل، تفصیل کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا،
بھارت میزائل تکنیک کنٹرول کرنے والے گروپ MTCR کا باضابطہ رکن بن گیا، اب وہ دوسرے ملکوں کے ساتھ ہائی اینڈ نیوکلیئر ٹیکنالوجی کی خرید فروخت کر سکے گا۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم، تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد۔
عالمی خبروں میں، برطانیہ کا بحران اس وقت گہرا ہو گیا جب برطانیہ اور یورپی یونین کے عہدیدار برطانوی ووٹرز کے یورپی یونین سے علیحدگی کے فیصلے کے صدمے سے نمٹنے پر تذبذب کا شکار ہو گئے۔ اس فیصلے سے دوسری جنگ عظیم کے بعد برطانیہ کو بدترین بحران میں دھکیل دیا گیا ہے۔ پاکستانی وزیراعظم نواز شریف کے خلاف پاکستان پیپلز پارٹی نے الیکشن کمیشن میں ایک طویل ریفرنس دائر کیا ہے، جس میں نواز شریف پر بدعنوانی کے الزامات عائد کیے گئے ہیں اور ان کو نااہل قرار دینے کی درخواست کی گئی ہے۔ اسلام آباد سے عشرت سلیم کی رپورٹ۔
اگرچہ پاناما دستاویزات سامنے آئے 2 ماہ سے زائد کا عرصہ گزر گیا ہے، مگر وزیراعظم کے اہل خانہ کی آف شور یعنی سمندر پار کمپنی اور جائیداد کا معاملہ اب تک پاکستان میں ایک سیاسی موضوع بحث بنا ہوا ہے۔ پیر کو حزب اختلاف کی سب سے بڑی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی نے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ایک ریفرنس جمع کروایا ہے، جس میں استدعا کی گئی ہے کہ وزیراعظم نواز شریف کو پارلیمان کی رکنیت کے لیے نااہل قرار دیا جائے۔ یاد رہے کہ وزیراعظم 31 مئی کو دل کا آپریشن کروانے کے بعد سے لندن میں مقیم ہیں اور ان کی واپسی آئندہ ماہ متوقع ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک اعلیٰ عہدیدار سردار لطیف کھوسا نے ریفرنس جمع کروانے کے بعد نامہ نگاروں سے گفتگو میں کہا کہ وزیراعظم نے الیکشن کمیشن کے سامنے اپنے اثاثوں کی تمام تفصیلات ظاہر نہیں کی، جو آئین کی متعدد شکوں اور الیکشن کمیشن کے قواعد کے منافی ہے، لہٰذا انہیں نااہل قرار دیا جائے۔
ہم نے آج نالش الیکشن کمیشن سے کی ہے کہ الیکشن کمیشن یہ نااہل ہو چکے ہیں، دفعہ 42A کے تحت، 103 کے تحت، 62/63 کے تحت اور الیکشن کمیشن کی جو پلینری جورسڈکشن 218 آئین کے تحت، یہ نااہل ہونا کے ناطے سے یہ اسمبلیوں کے نہیں رکن رہ سکتے، ان کی سیٹس کو جو ہے ڈکلیئر ویکنٹ کر کے اس پر بائی الیکشن کرایا جائے تاکہ قوم جو ہے ایک صاف ستھری شفاف جو ہے پارلیمان وجود میں آ سکے۔
ان کا کہنا تھا کہ اگر ان کی جماعت کے رہنماؤں پر ایسے الزامات سامنے آئے تو انہیں بھی جواب دہ ہونا چاہیے۔ ریفرنس میں شریف خاندان کے اثاثوں سے متعلق دستاویزات، میڈیا رپورٹس اور بیانات بھی جمع کرائے گئے ہیں۔ مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے رکن قومی اسمبلی رانا محمد افضل خان نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ یہ ایک اچھی پیش رفت ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی نے ایک قانونی راستہ اختیار کیا ہے جس کے بعد الیکشن کمیشن دونوں فریقین کا موقف سنے گا۔
ہماری پارٹی کا شروع سے یہی موقف رہا ہے کہ اس کے اندر میاں صاحب امپلیکیٹ نہیں ہوتے اور وہ اپنی جو بھی لیگل پوزیشن ہے وہ انکوائری کمیشن کے سامنے یا الیکشن کمیشن کے سامنے یا اگر یہ معاملہ کورٹ پہ جاتا ہے تو کورٹ کے سامنے وہ اپنی پوزیشن رکھیں گے اور دونوں پارٹیز کو اپنا موقف دینے کا موقع ملے گا اور اس کے اوپر ایک لیگل ڈیسیشن آ جائے گا۔ وزیر اعظم پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ اگر ان کے اوپر کوئی بھی فیصلہ ایسا آتا ہے تو وہ فوراً اپنے آپ کو الگ کر لیں گے۔
گزشتہ ہفتے حزب اختلاف کی ایک اور جماعت پاکستان تحریک انصاف کی رہنما ڈاکٹر یاسمین راشد نے بھی ایسی ہی ایک درخواست جمع کرائی تھی، جس میں وزیراعظم کو اثاثے ظاہر نہ کرنے پر نااہل قرار دینے کی استدعا کی گئی تھی۔ تاہم انہیں بتایا گیا تھا کہ الیکشن کمیشن کے ارکان کی تعداد پوری ہونے کے بعد ان کی درخواست کی سماعت کی جائے گی۔ رواں ماہ کمیشن کے ارکان کی میعاد پوری ہونے کے بعد ان کی آسامیاں خالی ہو گئی تھیں، جنہیں اب تک پر نہیں کیا گیا۔ اپریل میں پاناما دستاویزات میں وزیر اعظم کے اہل خانہ کے نام سامنے آنے کے بعد حزب اختلاف نے الزام عائد کیا تھا کہ وزیر اعظم نے آف شور کمپنیوں کو ملک سے دولت باہر لے جانے اور ٹیکسوں سے بچنے کے لیے استعمال کیا۔ ان الزامات کی تحقیقات کے لیے حکومت نے ایک کمیشن بنانے کا اعلان کیا تھا، مگر اس کمیشن کے ضابطۂ کار پر اختلاف رائے کے بعد اسے اب تک تشکیل نہیں دیا جا سکا۔ عشرت سلیم، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کی وزیر داخلہ نے ایک نیوز بریفنگ کے دوران کہا ہے کہ ملک کو دہشت گردوں کے خلاف نفسیاتی جنگ جیتنی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردوں کے خلاف جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، لیکن اس جنگ میں بڑی کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں اسلام آباد سے محمد اشتیاق۔
پاکستان کے اقتصادی مرکز کراچی میں حال ہی میں ایک معروف قوال امجد صابری کے قتل اور سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سجاد علی شاہ کے بیٹے اویس شاہ کے اغوا کے بعد کراچی میں امن و امان کی صورتحال کے بارے میں ایک بار پھر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ اس تناظر میں اتوار کو ملک کی فوج کے سربراہ جنرل رائل شریف اور وزیر داخلہ چودھری نثار نے کراچی کا دورہ بھی کیا۔ کراچی میں امن و امان اور ملک میں سلامتی کی مجموعی صورتحال کے بارے میں وزیر داخلہ چودھری نثار نے پیر کو اسلام آباد میں ایک نیوز بریفنگ میں کہا کہ دہشت گردی پر بڑی حد تک قابو پا لیا گیا ہے، تاہم انہوں نے شکوہ کیا کہ سماجی رابطوں کی ویب سائٹس یا سوشل میڈیا کے ذریعے کچھ عناصر ایسے پیغامات بھیجتے ہیں جو مایوسی کا سبب بنتے ہیں۔ وزیر داخلہ نے دعویٰ کیا کہ دہشت گردوں کے لیے زمین تنگ ہوئی ہے اور انہوں نے ایسی شخصیات کو نشانہ بنانا شروع کیا ہے جس کے اثرات پوری قوم پر پڑتے ہیں۔
اسپیس دہشت گردوں کے پاس نہیں ہے، بلکہ جیسے میں نے کہا ان کے لیے زمین تنگ ہو گئی۔ تو آج قوم کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، آج دہشت گرد مایوس ہیں، اور یہ واقعات وہ کس لیے کرتے ہیں؟ تاکہ قوم میں مایوسی آئے۔ مگر جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی، جنگ جاری ہے، اور بدقسمتی اور مشکل یہ ہے، اور ہر ایک کو یہ بات سمجھنی چاہیے، اس جنگ کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے ہمیں نفسیاتی جنگ جیتنا ہوگی۔
وزیر داخلہ نے کہا کہ ان کی وزارت نے تقریباً 3 سال قبل اقوام متحدہ کی آرم فورس میں اپنے پولیس اہلکار نہ بھیجنے کا فیصلہ کیا تھا، تاہم ان کا کہنا تھا کہ ملک میں امن و امان کی صورتحال میں بہتری کے بعد اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ایک بار پھر پولیس فورس کو اقوام متحدہ کے امن مشن میں بھیجا جائے۔
اب مجموعی صورتحال میں کافی بہتری آئی ہے، بہت ساری صوبوں نے اور خود وفاق نے بہت ساری نئی ریکروٹمنٹ بھی کی ہے، سو صورتحال بہتر ہونے کی وجہ سے وزارت داخلہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم پھر اپنا رول پیس کیپنگ کے بارے میں ریوائیو کریں۔ سو ایک باضابطہ طور پر اقوام متحدہ کو اس سلسلے میں انفارم کیا جا رہا ہے۔ پہلے مرحلے میں اس سال جو اس سے پہلے پاکستان کا کوٹا ہوتا تھا اسے 50% تک 50% تک ہم پارٹیسپیٹ کریں گے، اور اس کے بعد بتدریج اس میں اضافہ ہوتا جائے گا۔
وزیر داخلہ نے واضح کیا کہ دہشت گردوں کے خلاف یہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی اور اس میں حتمی کامیابی کے لیے قومی یکجہتی کی ضرورت ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارت میزائل ٹیکنالوجی کی توسیع کو کنٹرول کرنے والے گروپ MTCR کا باضابطہ رکن بن گیا ہے۔ یہ اس گروپ کا 35واں رکن ہے۔ نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں مزید تفصیلات۔
بھارت میزائل ٹیکنالوجی کی توسیع کو کنٹرول کرنے والے گروپ MTCR یعنی میزائل ٹیکنالوجی کنٹرول رجیم کا باضابطہ رکن بن گیا۔ سیکرٹری خارجہ ایس جے شنکر نے فرانس، نیدرلینڈ اور لگزمبرگ کے سفیروں کی موجودگی میں نئی دہلی میں دستاویزات پر دستخط کیے۔ اس گروپ کا رکن بننے کے بعد بھارت دوسرے ملکوں کے ساتھ ہائی اینڈ میزائل ٹیکنیک خرید فروخت کر سکے گا۔ وہ اس گروپ کا 35واں رکن بنا ہے، اس نے باقی تمام 34 ارکان کا شکریہ ادا کیا۔ وزارت خارجہ کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ 35ویں رکن کی حیثیت سے اس گروپ میں بھارت کی شمولیت میزائل ٹیکنیک کی عدم توسیع کے مقصد کے لیے باہمی طور پر مفید ثابت ہوگی۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ پیرس میں میزائل ٹیکنالوجی کنٹرول رجیم کے نمائندے نے اس گروپ میں بھارت کو شامل کیے جانے سے متعلق فیصلے کی اطلاع دی۔ یہ اطلاع بھارت تک نئی دہلی میں واقع فرانس، نیدرلینڈ اور لگزمبرگ کے سفارت خانوں کے توسط سے پہنچی۔ MTCR میں رکن کی حیثیت سے بھارت کی شمولیت نیوکلیئر سپلائر گروپ NSG میں شمولیت اس کی کوششوں کی ناکامی کے بعد ہوئی ہے۔ چین کی جانب سے سخت مخالفت کی وجہ سے NSG میں بھارت کو شامل کیے جانے کی اس کی درخواست پر کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا تھا۔ چین MTCR کا رکن نہیں ہے۔ अब भारत बे पायलट ड्रोन और प्रीडेटर ड्रोन खरीद सकेगा, जबकि वो ब्रह्मोस जैसे मिसाइल फरोख भी कर सकेगा। इटली MPCR में भारत की शमूलियत की मुखालफत कर रहा था, इसकी वजह उसकी बहरिया के दो जवानों पर भारत में चल रहा कत्ल का मुकदमा है, लेकिन जवानों के इटली लौटने के फैसले के बाद उसका मौकिफ नर्म हो गया, जिसकी वजह से भारत की राह आसान हो गई। सुहेल अंजुम, वॉइस ऑफ अमेरिका, नई दिल्ली।
आप सुन रहे हैं वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू नशरियात।
برطانیہ کا بحران اس وقت گہرا ہو گیا جب برطانیہ اور یورپی یونین کے عہدیدار برطانوی ووٹرز کے یورپی یونین سے علیحدگی کے فیصلے کے صدمے سے نمٹنے پر تذبذب کے شکار ہو گئے۔ اس فیصلے سے دوسری جنگ عظیم کے بعد برطانیہ کو بدترین بحران میں دھکیل دیا گیا ہے۔ پیر کے روز اس امید کا اظہار کرتے ہوئے کہ بازار حصص مزید مندی کا شکار نہیں ہوں گے، برطانوی وزیر داخلہ جارج آزبورن نے الصبح ایک بیان میں کہا کہ برطانیہ بنیادی طور پر مضبوط ہے اور وہ کاروبار میں فعال رہے گا۔ یہ پیغام دن کے وقت وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون نے بریگزٹ ووٹ کے بعد پہلی مرتبہ پارلیمنٹ سے خطاب میں دیا۔ برطانیہ کے ایک ریفرنڈم میں یورپی یونین کو چھوڑنے کے فیصلے سے عالمی مالی منڈیاں ابھی تک بحران کا شکار ہیں، اور امریکہ اور یورپ میں قیمتیں تیزی سے گر رہی ہیں۔ جاپان کا اہم اشاریہ جمعے کی ٹریڈنگ میں سخت نقصان اٹھانے کے بعد پیر کے روز قدرے سنبھل گیا۔ نیو یارک میں پیر کی صبح ٹریڈنگ کے دوران ڈاؤ اور SP500 1% اضافے پر تھے۔ لندن میں FTSE 2% گر گیا۔ یورپی یونین سے نکلنے کے برطانوی معیشت پر منفی اثرات ہوں گے۔ ان تخفرات نے برطانوی پاؤنڈ کی قدر کو مزید گرا دیا ہے۔ معاشی سسروی سے توانائی کی طلب میں کمی کے خدشات نے خام تیل کی قیمتوں کو عالمی منڈیوں میں مزید کم کر دیا ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے پیر کے روز کہا ہے کہ برطانیہ کا یورپی یونین سے علیحدگی کا فیصلہ نیٹو کی فوجی اور سیاسی استعداد پر اثر انداز نہیں ہوگا۔ برسلز بیلجیم میں نیٹو کے ہیڈ کوارٹر میں نیٹو کے سیکرٹری جنرل سٹولنبرگ کے ساتھ ملاقات کے بعد اخباری نمائندوں سے باتیں کرتے ہوئے کیری نے کہا کہ ہم ایک مضبوط نیٹو کو آگے بڑھتا دیکھ رہے ہیں۔ نیٹو کے 28 ارکان 8 اور 9 جولائی کو وارسا پولینڈ میں سربراہی کانفرنس کے لیے جمع ہو رہے ہیں۔ اس بارے میں مزید تفصیلات رچرڈ گرین کی رپورٹ میں، سعدی اسد کی زبانی۔
The most important thing is that all of us as leaders work together to provide as much continuity, as much stability,
جان کیری کہہ رہے تھے کہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم سب بطور ایک رہنما کے مل کر جس قدر ممکن ہو تسلسل، استحکام اور تیقن فراہم کرنے کی کوشش کریں، تاکہ کاروباری ادارے یہ سمجھ سکیں کہ انتشار کو ممکنہ حد تک کم کرنے کے راستے موجود ہیں اور ہماری مشترکہ اقدار اور مفادات کی حفاظت کے لیے چابک دستی کے ساتھ آگے بڑھنے کے راستے بھی موجود ہیں۔ لندن میں مسٹر کیری کو سیاسی صورتحال میں ہلچل دکھائی دے گی۔ کنزرویٹو پارٹی سے تعلق رکھنے والے وزیراعظم ڈیوڈ کیمرون نے جمعے کے روز مستعفی ہونے کا اعلان کیا، اور دوسری جانب حزب اختلاف کی لیبر پارٹی کے رہنما جرمی کاربن پر استعفے کے لیے دباؤ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ان پر الزام ہے کہ وہ بریگزٹ سے بچنے کے لیے اپنی ہی پارٹی کے اندر حمایت حاصل کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ لیبر پارٹی سے تعلق رکھنے والے اسٹیفن کینوک کہتے ہیں،
In my opinion, the new leader of the Conservative Party will have to call a general election to get a fresh mandate.
میری رائے میں کنزرویٹو پارٹی کے نئے رہنما کو چاہیے کہ وہ اس معاملے پر نئے سرے سے عام انتخاب کروائے۔ ایک بڑا سوال جس کے لیے مسٹر جرمی جواب دے ہیں وہ یہ ہے کہ کیا وہ ایمانداری سے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری جماعت کے رہنما بننے کے اہل ہیں، اور خاص طور پر اس پیچیدہ صورتحال پر گفتگو کے لیے، یعنی بریگزٹ سے متعلق گفتگو کے لیے۔ اسکاٹ لینڈ کی پہلی وزیر نکولا سٹرجیون نے بی بی سی ٹی وی کو اتوار کے روز ایک انٹرویو دیتے ہوئے کہا، یہ مکمل طور پر ایک افراتفری کی کیفیت ہے، تذبذب کا شکار اور واضح طور پر رسوائی کا موجب ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک وقت تھا جب پورا برطانیہ ایک قیادت کا خواہاں تھا۔ آپ نے لیبر پارٹی اور کنزرویٹو پارٹی دونوں کو اپنی ذمہ داریوں سے مکمل طور پر دستبردار ہوتے پایا ہے۔ ان دونوں نے برطانیہ بھر کی عوام کو مایوس کیا ہے، یہ بہت ہی افسوسناک ہے، اور ضرورت ہے کہ کوئی آگے آئے اور ان دونوں کے کیے دھرے کو ٹھیک کرے۔ اسکاٹ لینڈ نے جمعرات کے روز ہونے والے ریفرنڈم میں گرم جوشی سے حصہ لیتے ہوئے یورپی یونین میں رہنے کے حق میں ووٹ دیا تھا۔ سٹرجی اون نے پہلے ہی خبردار کیا ہے کہ بلاک میں رہنے کے لیے اسکاٹ لینڈ ہر ممکن اقدام کرے گا، جس میں ممکنہ طور پر دوسری بار ریفرنڈم کرانا بھی شامل ہے۔ دوسری بار ریفرنڈم کروانے کے حق میں اب تک 3 ملین لوگوں نے دستخط کیے ہیں۔ جان کیری نے کہا کہ امریکہ کو برطانیہ کے یورپی یونین سے الگ ہونے کے حق میں ووٹ دینے پر افسوس ہوا ہے۔ تاہم انہوں نے یورپی یونین کے لیے اپنی حمایت کے عزم کا اعادہ کیا۔ کیری برسلز کا دورہ ایک ایسے وقت کر رہے ہیں جب یہاں اعلیٰ سطح سفارتی سرگرمیاں بھی جاری ہیں، جس میں یورپی یونین کے بڑے ملک جرمنی، فرانس اور اٹلی آئندہ ہونے والی پیش رفت کے بارے میں بات کریں گے، جب برطانیہ یورپی یونین سے الگ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد مسٹر کیری لندن جائیں گے، جہاں وہ برطانوی وزیر خارجہ فلپ ہیمنڈ اور دیگر عہدیداروں سے ملاقاتیں کریں گے۔ یہ ملاقات واشنگٹن کے قریبی اتحادی کے ساتھ تعلقات کو برقرار رکھنے کے عمل کا حصہ ہے، جب برطانیہ کے یورپ کے ساتھ تعلقات پہلے جیسے نہیں رہیں گے۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
یورپی یونین سے الگ ہونے کے برطانیہ کے فیصلے کی بازگشت امریکہ کی صدارتی مہم میں سنائی دے رہی ہے۔ وائس آف امریکہ کے مائیکل باؤمین نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ ریپبلکن پارٹی کے ممکنہ صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ اسے اپنی انتخابی مہم کے مرکزی پیغام کی توثیق سمجھتے ہیں، جبکہ ڈیموکریٹک ہلری کلنٹن برطانیہ میں اس اقدام کو اس بات کی ایک اور شہادت کے طور پر دیکھ رہی ہیں کہ ٹرمپ صدر بننے کے اہل نہیں ہیں۔ تفصیلات کے ساتھ مدثرہ منظر۔
یورپی یونین سے نکلنے کے برطانیہ کے فیصلے کے بعد اوباما انتظامیہ کو حالات کا سامنا کرنے اور مناسب رد عمل ظاہر کرنے میں جد و جہد کرنا پڑی۔ امریکی وزیر خارجہ جان کیری کے الفاظ:
ون کنٹری ہیز میڈ اے ڈیسیژن، آبویسلی اٹ واز اے ڈیسیژن دیٹ دی یونائیٹڈ سٹیٹس ہیڈ ہوپڈ۔
ایک ملک نے اپنے لیے فیصلہ کیا ہے، ظاہر ہے یہ ایک ایسا فیصلہ ہے جس کے بارے میں امریکہ کو امید تھی کہ اس سے مختلف ہوگا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ چنانچہ ہم اس کا آغاز ووٹروں کے بنیادی احترام کے ساتھ کرتے ہیں، مگر ریپبلکن صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا:
People want to take their country back and they want to have independence in a sense. I really do see a parallel between what's happening.
لوگ اپنا ملک واپس حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ آزادی چاہتے ہیں، اس لحاظ سے کہ میں واضح طور پر دیکھ رہا ہوں کہ جو کچھ امریکہ میں ہو رہا ہے اور جو کچھ یہاں ہو رہا ہے اس میں ایک تقابل موجود ہے۔ لوگ باقاعدہ سرحدیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ ممکنہ ڈیموکریٹک امیدوار ہلری کلنٹن کی انتخابی مہم نے ٹرمپ کے ریمارکس کا فوری رد عمل اس اشتہار کی صورت میں ظاہر کیا، جس میں کہا گیا ہے:
In a volatile world, the last thing we need is a volatile president.
ایک غیر مستحکم دنیا میں جو ہم کبھی دیکھنا نہیں چاہیں گے وہ ہے ایک غیر مستحکم صدر۔ اشتہار میں مزید کہا گیا ہے کہ برطانیہ میں پیدا ہونے والی افراتفری سے ہو سکتا ہے اسکاٹ لینڈ میں ٹرمپ کے کاروبار کو فائدہ پہنچے۔
Every president is tested by world events, but Donald Trump thinks about how his
ہر صدر کی پرکھ دنیا بھر میں ہونے والے واقعات سے ہوتی ہے، مگر ڈونلڈ ٹرمپ صرف یہ سوچتے ہیں کہ ان کے گولف ریزورٹ کو کیسے فائدہ پہنچے گا۔ اگرچہ برطانیہ میں علیحدگی کے فیصلے نے بحر اوقیانوس کے ایک جانب لوگوں کے عدم اطمینان کو اجاگر کیا ہے، تاہم ریپبلکنز کہتے ہیں کہ ایسے ہی جذبات دوسری جانب بھی موجود ہیں۔ سینیٹر مچ میکونل نے امریکی ٹیلی ویژن اے بی سی کے پروگرام دس ویک میں بات کرتے ہوئے کہا: آپ نے جو برطانیہ میں دیکھا، کم از کم جو میں نے پڑھا، وہ یہی ہے کہ لوگ برسلز میں غیر منتخب شدہ افسر شاہی کے احکامات سے تنگ آ گئے ہیں، اور بلا شبہ ایسا ہی بہت کچھ یہاں اس ملک میں بھی ہے۔ صدر کے بے شمار بیوروکریٹس اس انداز سے ضابطوں میں توسیع کر رہے ہیں جن کی وجہ سے ہماری معیشت سست ہو گئی ہے اور پیداوار مشکل ہو گئی ہے۔ رائے عامہ کے ایک حالیہ جائزے سے ظاہر ہوا ہے کہ کلنٹن کو ٹرمپ پر برتری حاصل ہے، مگر بیشتر ووٹر ملک میں ایک نئی سمت کے خواہاں ہیں۔ ڈیموکریٹس باصرار کہتے ہیں کہ ووٹر کسی عدم اطمینان کے باعث اندھا دھند ووٹ نہیں دیں گے۔ ٹام پیرس وزیر محنت ہیں، انہوں نے بھی اے بی سی کے پروگرام دس ویک میں بات کرتے ہوئے کہا:
The differences between Secretary Clinton and Donald Trump in terms of temperament, in terms of judgment, in terms of values.
وزیر خارجہ کلنٹن اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان مزاج کے لحاظ سے، قوت فیصلہ کے لحاظ سے، اقدار کے لحاظ سے انتہائی واضح فرق ہے، اور گزشتہ دو ہفتوں سے اس فرق کا مظاہرہ ایک مرتبہ پھر ہو رہا ہے۔ بحر اوقیانوس کے پار سے آنے والی لہریں امریکہ کی معیشت کی بحالی کو انتخابی مہم میں ایک بڑا موضوع بنا سکتی ہیں۔ اوباما انتظامیہ زور دے رہی ہے کہ برطانیہ میں یورپی یونین سے علیحدگی کے فیصلے سے پیدا ہونے والے انتشار کو کم سے کم کرنے کی ضرورت ہے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
کریملن کا کہنا ہے کہ ترک صدر رجب طیب اردوان نے پیر کے روز روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے گزشتہ برس ایک روسی فوجی طیارے کو مار گرانے پر معافی مانگی ہے جس میں پائلٹ ہلاک ہو گیا تھا۔ کریملن کے ترجمان نے ماسکو میں رپورٹرز کو بتایا کہ ترک حکومت کے سربراہ نے ایک پیغام میں ہلاک ہونے والے روسی پائلٹ کے خاندان والوں سے ہمدردی اور شدید افسوس کا اظہار کرتے ہوئے معافی مانگی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اردوغان چاہتے ہیں کہ ترکی اور روس کے درمیان روایتی دوستانہ تعلقات کی بحالی کے لیے جو کچھ بھی ممکن ہوگا کیا جائے گا۔ اسرائیل اور ترکی کے درمیان 6 سال کے تنازع کے بعد تعلقات معمول پر لانے کے ایک معاہدہ طے پا گیا ہے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے روم میں کہا کہ غزہ کی پٹی میں سمندری سیکیورٹی ناکابندی قائم رہے گی، لیکن اسرائیلی بندرگاہوں کے راستے غزہ کو انسانی ہمدردی کی امداد پہنچائی جا سکتی ہے۔ اسرائیلی لیڈر نے اس اعلان سے پہلے روم میں امریکی وزیر خارجہ جان کیری سے اتوار کے روز ملاقات کی۔ ترک وزیر اعظم بن علی یاروم نے پیر کے روز انکارا میں کہا کہ معاہدے میں زیادہ تر ناکابندی کو ختم کر دیا گیا ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان سن 2010 میں تعلقات اس وقت منقطع ہو گئے تھے جب اسرائیل نے غزہ جانے والی امدادی اشیاء کے ایک جہاز کو پکڑ لیا۔ اسرائیل نے غزہ میں حماس گروپ کی قیادت کے باعث علاقے کی ناکابندی کی ہوئی تھی۔ ترکی کے 10 سرگرم کارکن اس حملے میں مارے گئے۔ ترکی نے ہر جانے کا مطالبہ کیا تھا اور کہا تھا کہ فلسطینی علاقے کی ناکابندی ختم کی جائے۔ نئے معاہدے کے تحت اسرائیل اور ترکی مکمل سفارتی تعلقات بحال کریں گے اور جتنی جلد ممکن ہوگا دونوں ملکوں میں سفیروں کا تبادلہ ہوگا۔ ترکی کو اجازت ہوگی کہ وہ غزہ میں متعدد امدادی منصوبے شروع کرے جن میں ایک ہسپتال کی تعمیر اور نئے پاور پلانٹ کی تعمیر شامل ہے۔ ایک سینئر اسرائیلی عہدیدار نے اتوار کے روز کہا کہ تعلقات کی بحالی کے حصے کے طور پر اسرائیل نے جہاز پر مہلک حملے پر معافی مانگی ہے اور متاثرہ خاندانوں اور زخمی افراد کو معاوضے کے طور پر $2 کروڑ ادا کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ لبنان کے مشرقی علاقے میں واقع ایک گاؤں میں خودکش بم حملے میں 5 افراد جاں بحق ہو گئے۔ حکام کا کہنا ہے کہ 3 خودکش حملہوروں نے پیر کی صبح کا نامی گاؤں میں یہ دھماکے کیے جن میں 15 افراد زخمی بھی ہوئے۔ اسی کے ساتھ اب تک کی یہ خبریں ختم ہوئیں۔
میڈیم ویو 972 kHz پر یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
اسرائیل اور ترکی کے وزرائے اعظم نے مکمل طور پر سفارتی تعلقات بحال کرنے کا اعلان کیا ہے جو گزشتہ 6 برس سے معطل تھے۔ اسرائیل کی طرف سے غزہ کی اقتصادی ناکابندی کو توڑنے کی کوشش کرنے والے ترک ایکٹیوسٹ کی موت کے بعد دونوں ملکوں کے تعلقات کشیدہ ہو گئے تھے۔ استنبول سے ڈورین جونز کی رپورٹ پیش کر رہی ہیں پہچہ چلانی۔
ترکی کے وزیر اعظم بن علی یلدرم نے اعلان کیا کہ دونوں ملکوں کے سفارتکار جلد سے جلد اپنے فرائض سنبھال لیں گے۔ مکمل طور پر سفارتی تعلقات کی بحالی 1 سال سے جاری خفیہ مذاکرات کے نتیجے میں ممکن ہوئی۔ ترکی اور اسرائیل کے تعلقات اس وقت ختم ہو گئے تھے جب اسرائیلی کمانڈوز نے ان 10 ترک ایکٹیوسٹ کو مار دیا تھا جو غزہ میں جہاز کے ذریعے داخلے کی کوشش کر رہے تھے۔ 2010 سے غزہ کی بحری ناکابندی جاری ہے۔ یلدرم نے کہا کہ اس سمجھوتے کے تحت اسرائیل مرنے والے ایکٹیوسٹ کے خاندانوں کو $20 ملین معاوضے کے طور پر بھی ادا کرے گا۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو نے بھی روم میں بات کرتے ہوئے کہا کہ غزہ کی بحری ناکابندی جاری رہے گی کیونکہ یہ ہتھیاروں کی فراہمی کی روک تھام کے لیے بہت ضروری ہے۔ انکرا سفارتی تعلقات کی بحالی کے بدلے میں اسرائیل سے یہ مطالبہ کر رہا تھا کہ ناکابندی کو ختم کر دیا جائے۔ یلدرم نے کہا کہ اس سمجھوتے کے تحت ترکی کو اسرائیل کے راستے غزہ میں امداد فراہم کرنے کی اجازت ہوگی۔
جمعہ گنو ایک کیمیمز اسرائیلن اشدود لیمانا 10,000 ٹن اشکن۔
ترک وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ 10,000 سے زائد ٹن پر مشتمل فلاحی امداد کا پہلا جہاز جمعے کے روز اسرائیلی بندرگاہ اشدود کے لیے روانہ ہوگا۔ یلدرم نے کہا کہ اس سمجھوتے کے تحت اسرائیل کی ناکابندی ترک قیادت کے تحت مؤثر طور پر ختم ہو جائے گی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ترکی غزہ میں 200 بستروں کا ایک ہسپتال بھی تعمیر کرے گا۔ گلوبل سورس پارٹنرز کے استنبول سے مشیر اتلا یشلادا کا کہنا ہے کہ باہمی مفادات کی طاقت اس سمجھوتے کا محرک ہے۔
There are political reasons as well as economic reasons. Obviously, the dynamics of the Syrian war has compelled both Israel and Turkey. Tadsikar
Yashlada kehte hain ki is samjhote ki na sirf siyasi balki iqtisadi wajuhat bhi hain aur bila shubha sham ki surat-e-haal ne bhi Israel aur Turkey ko masalahat ke liye majboor kar diya hai. Israel ko ye khauf tha ki sham ke saath sarhad par intiha pasand tanzeemon ka qabza ho jayega. اسرائیل اور ترکی حلیف رہے ہیں اور اس تعلق میں قریبی فوجی رابطے بھی شامل تھے. امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے اس اقدام کا خیر مقدم کیا ہے. واشنگٹن خطے میں اپنے انتہائی دو اہم حلیفوں کے درمیان مصالحت کے لیے بھرپور کوششیں کرتا آیا ہے. استنبول کی سلیمان سا یونیورسٹی کے سیاسی مبصر چنگیز اختر کہتے ہیں
This is the sheer and cold interests of states and no more. Turkey remain deeply anti-Semitic country and probably Israel remain a deeply anti-Muslim country.
چنگیز اختر کہتے ہیں کہ دونوں ملکوں کے واضح طور پر نظر آنے والے مفادات ہیں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں. ترکی بھرپور انداز میں صہیونیت مخالف ہے جبکہ اسرائیل بھی غالباً انتہائی مسلمان مخالف ملک رہے گا. مبصر توجہ دلاتے ہیں کہ حالیہ کشیدگیوں کے باوجود دو طرفہ تجارت میں اضافہ جاری ہے. اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو کہتے ہیں کہ اس سمجھوتے کے اقتصادی طور پر اسرائیل کے لیے بھرپور اثرات ہوں گے. تجزیہ کار یشلادے کا کہنا ہے کہ امکان یہی ہے کہ اس سمجھوتے کے تحت اقتصادی تعاون میں اضافہ ہو جائے گا.
Economically, I think Israel wants to transport its natural gas discovered offshore to Europe and Turkey clearly wants to reduce
تجزیہ کار یشلادہ کے مطابق اسرائیل اقتصادی طور پر قدرتی گیس یورپ کو فراہم کرنا چاہتا ہے جبکہ ترکی روس پر گیس کے اپنے انحصار کو کم کرنے کا خواہاں ہے, اس لیے یہاں پر ضرورت موجود ہے. انکرا ماسکو سے تعلقات میں کشیدگی کے بعد سے گیس کی فراہمی کے سلسلے میں روس کے متبادل کی تلاش میں ہے. مبصر توجہ دلاتے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ سمجھوتا ہمسایہ ملکوں اور سابق حلیفوں کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کی وسیع تر حکمت عملی کا بھی حصہ ہے کیونکہ خطے میں انکرا کافی حد تک تنہائی کا شکار ہو چکا ہے. بیجا جلانی, اردو بیو اے, واشنگٹن.
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ مدثرہ منظر. آپ جانتے ہیں گزشتہ دنوں مغربی افریقہ کے بعض ممالک میں ایبولا کی وبا نے پوری دنیا کو خوف میں مبتلا کر دیا تھا. بظاہر ایسا لگتا تھا کہ یہ وائرس پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا, مگر پوری شد و مد سے اس کی روک تھام اور حفاظتی انتظامات کے باعث طبی ادارے اور ماہرین اس بیماری پر قابو پانے میں کامیاب ہو گئے. پھر ایسا ہوا کہ مغربی افریقہ میں مسلسل دو ہفتے تک ایبولا کا کوئی نیا مریض سامنے نہیں آیا. اچانک گزشتہ دنوں عالمی ادارے صحت WHO نے گنی میں دو نئے مریضوں کی اطلاع دی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایبولا اور اس جیسے کسی اور وائرس کے پھیلنے کی روک تھام کے لیے ویکسینز بنانے کا سلسلہ بھی جاری ہے, اور ماہرین کا کہنا ہے کہ وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ دنیا کو ایسی کسی اور وبا کا کبھی سامنا کرنا نہ پڑے. مگر یہ بات اپنی جگہ ایک حقیقت ہے کہ مغربی افریقہ میں ایبولا کی وبا پوری طرح ختم نہیں ہوئی, اور امریکہ میں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ کے ڈاکٹر اینتھنی فینسی کے مطابق نہ ہی یہ خبر آئی ہے کہ اب یہ مریض ایبولا کا آخری مریض تھا.
We are going to have other Ebola outbreaks. History tells us that Ebola just doesn't disappear.
وہ کہتے ہیں ایبولا کی وبا اور بھی ہو سکتی ہے. تاریخ بتاتی ہے کہ ایبولا کا مرض یوں ہی غائب نہیں ہوتا. 1976 سے اب تک ایبولا کی وبا دو درجن سے زیادہ مرتبہ پھوٹی ہے, لیکن سن 2015 سے پہلے تک اس کے خلاف کوئی مؤثر ویکسین تیار نہیں کی گئی تھی. اب ایبولا کی بھی کئی صورتیں ہیں. ویکسین میں ایبولا کی ایک قسم زائر اور عام زکام کے وائرس کو ملا دیا گیا ہے. اس کے نتیجے میں ویکسین سے زائر ایبولا سے تو محفوظ رہا جا سکتا ہے اور لوگ بیمار نہیں ہوتے, مگر اس کے علاوہ بھی ایبولا کے تین دیگر وائرس ہیں جو لوگوں کو بیمار کر سکتے ہیں. ڈاکٹر مارک فائنبرگ مرک ویکسین سے وابستہ ہیں, جسے MSD بھی کہا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں
The available evidence suggests that a vaccine against one strain will not protect against
جو شہادت ہمیں حاصل ہوئی ہے وہ یہ کہ وائرس کی ایک قسم کے خلاف جو ویکسین کامیاب رہتی ہے وہ دوسری قسم کے وائرس کے خلاف مفید ثابت نہیں ہوتی. سائنسدان مغربی افریقہ میں ایبولا کی وبا کے پھیلنے سے بہت پہلے ہی دیگر ایسی ویکسینز پر کام کر رہے تھے جو ایبولا کے علاوہ ماربرگ اور لاسا نامی وائرس پر بھی اثر کر سکتی ہے. یہ وائرس بھی جسم سے خون جاری ہونے کا سبب بنتے ہیں. ڈاکٹر فینسی کہتے ہیں
Our original purpose before the outbreak of Ebola
مغربی افریقہ میں ایبولا کی وبا پھوٹ پڑنے سے پہلے ابتدا میں ہمارا مقصد کولڈ یا عام زکام کے وائرس اور ماربرگ، لاسا اور ایبولا پر کام کرنا تھا۔ لاسا ایبولا کی طرح ہلاکت خیز نہیں ہے، مگر مغربی افریقی ممالک میں ہر سال 5 لاکھ افراد اس سے متاثر ہوتے ہیں اور تقریباً 5,000 موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اب سائنسدان اس کوشش میں لگے ہیں کہ مغربی افریقہ سے اس طرح کے تمام امراض کا خاتمہ کیا جائے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی اس نیوز شو کے ساتھ میں ہوں نیلوفر مغل۔ اس وقت پاکستان میں رات کے 11:30، بھارت میں 12 اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 2:30 بج رہے ہیں۔ پاکستان میں آج حضرت علی کا یوم شہادت پورے عقیدت و احترام سے منایا گیا۔ ملک بھر میں مجالس منعقد ہوئیں اور ماتمی جلوس نکالے گئے۔ اس موقع پر کراچی سمیت ملک بھر میں سخت حفاظتی انتظامات کیے گئے تھے۔ کراچی سے شہزاد حسین کی رپورٹ۔
پیر کو کراچی میں سخت سیکیورٹی میں یوم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرکزی جلوس اپنی منزل امام بارگاہ حسینیہ ایرانیان پہنچ کر اختتام پذیر ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے سلسلے میں یہ مرکزی جلوس نشتر پارک سے شروع ہوا اور اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا امام بارگاہ حسینیہ ایرانیان کھارا در پہنچا۔ جلوس کی سخت سیکیورٹی کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے تھے۔ سندھ پولیس کے ترجمان کے مطابق سندھ پولیس کے سربراہ آئی جی اے ڈی خواجہ نے احکامات جاری کیے تھے کہ متعلقہ تھانوں کے ساتھ ساتھ پولیس کی اضافی نفری بھی اپنے فرائض انجام دے گی۔ پولیس کے مطابق تمام مجالس اور جلوسوں کی سیکیورٹی کے لیے تمام افسران سے اپنی نگرانی میں اقدامات کو یقینی بنانے کے لیے کہا گیا تھا۔ صوبے اور شہروں کے تمام داخلی اور خارجی راستوں پر ناکہ بندی، نگرانی اور تلاشی کے عمل کو مزید سخت بنایا گیا تھا اور ہائی ویز پر سنیپ چیکنگ اور مشتبہ مشکوک گاڑیوں کی کڑی نگرانی کو بھی مزید سخت کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ جلوس کے راستوں کو کنٹینر لگا کر سیل کر دیا گیا تھا اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے افسران اور اہلکاروں کے ساتھ ساتھ سکاؤٹس بھی سیکیورٹی کے فرائض انجام دے رہے تھے۔ علامہ امین شہیدی نے آج کے جلوس اور سیکیورٹی انتظامات کے حوالے سے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا،
دیکھیے آج کے انتظامات تو الحمدللہ اچھے تھے اور یقیناً اچھے ہونے چاہیے جو پاکستان کے موجودہ حالات ہیں اور خصوصاً کراچی کے حالات ہیں، لیکن اس کی نوبت نہیں آنی چاہیے کہ آپ کو سیکیورٹی اتنی سخت کرنی پڑے، اس لیے کہ جو لوگ اس عرصے میں پلے پلائے ہیں ان کا خاتمہ ضرب عضب کا ہدف تھا، لیکن وہ ہدف ہمیں پورا ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ اس لیے ایونٹس میں آپ کی پوری فورس میدان میں ہوتی ہے، اس کے علاوہ عوام کو ان ظالموں، قاتلوں اور ستمگروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے صرف ایونٹس پر اس طرح کے اہتمام اور انتظام کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ ضرب عضب کے نتیجے میں معاشرے سے اس ناسور کو ختم کرنا ضروری ہے۔
ویسے تو کراچی میں اہم مذہبی اجتماعات میں دہشت گردی کا خطرہ رہتا ہی ہے اور ان کی حفاظت کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات بھی کیے جاتے ہیں۔ ستمبر 2013 سے جاری کراچی آپریشن سے شہر کی امن و امان کی صورتحال میں بہت بہتری آئی تھی، لیکن پچھلے کچھ دنوں میں کراچی میں ہونے والے واقعات کے پیش نظر مختلف حلقوں میں شہر کی صورتحال کے حوالے سے تشویش پائی جا رہی تھی۔ کراچی میں پچھلے دنوں معروف قوال امجد صابری کے قتل اور اس سے پہلے چیف جسٹس سندھ کے بیٹے کے اغوا کے بعد مقامی ذرائع ابلاغ پر کراچی کی امن و امان کی صورتحال پر کئی سوالات اٹھائے جا رہے تھے۔ گزشتہ روز پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف کراچی تشریف لائے تھے اور کور ہیڈ کوارٹر میں ایک اعلیٰ سطح کے اجلاس کی صدارت کی تھی، جس میں وفاقی وزیر داخلہ، سندھ کے گورنر، سندھ کے وزیر اعلیٰ، قانون نافذ کرنے والے اور حساس اداروں کے سربراہان بھی شامل تھے۔ بتایا گیا ہے کہ اس اجلاس میں کراچی کی صورتحال پر تفصیلی بات چیت کی گئی اور شہر سے سنگین جرائم اور دہشت گردی کے خاتمے کے حوالے سے اہم فیصلے بھی کیے گئے۔ شہزاد حسین، وائس آف امریکہ، کراچی۔
اقوام متحدہ نے پاکستان میں غیرت کے نام پر بڑھتی ہوئی قتل کی وارداتوں کی مذمت کرتے ہوئے حکومت پاکستان پر زور دیا ہے کہ وہ اس طرح کے جرائم کا ارتکاب کرنے والوں کو قرار واقعی سزا دے۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے محمد جلیل بتاتے ہیں۔
اقوام متحدہ نے پاکستان میں حالیہ ہفتوں میں غیرت کے نام پر خواتین اور لڑکیوں کے قتل کے متعدد واقعات پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے حکومت پاکستان سے ایسے واقعات کی روک تھام اور ان میں ملوث افراد کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کا مطالبہ کیا ہے۔ پاکستان میں اقوام متحدہ کے ریزیڈنٹ کوآرڈینیٹر نیل بونے نے پیر کو جاری ایک بیان میں کہا ہے کہ پاکستان میں ہر سال سینکڑوں کی تعداد میں خواتین اور لڑکیاں غیرت کے نام پر قتل کر دی جاتی ہیں۔ بیان میں کہا گیا کہ ایسے ہی ایک واقعے میں 22 سالہ مقدس بی بی کو اس کے خاندان کے افراد نے بہیمانہ طریقے سے صرف اس لیے قتل کر دیا کہ اس نے ایک شخص سے اپنی مرضی سے شادی کی تھی۔ نیل بونے نے کہا کہ اقوام متحدہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے حکومت پاکستان کی معاونت کرنے کو تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے قومی اور صوبائی سطح پر خواتین کے حقوق سے متعلق کمیشن اور خواتین کی فلاح و بہبود کے ادارے اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ انسانی حقوق سے متعلق غیر سرکاری ادارے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی سربراہ زہرا یوسف نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ اقوام متحدہ کا بیان یقیناً بہت اہم ہے اور حکومت اس تناظر میں خواتین کے تحفظ کے لیے اقدامات کو یقینی بنا سکتی ہے۔
دیکھیے، اگر حکومت چاہے تو اس کو لے سکتی ہے پازیٹیولی اور کہہ بھی سکتی ہے کہ دیکھیں کہ پاکستان کی بین الاقوامی سطح پہ بھی لوگ اٹھا رہے ہیں اس ایشو کو اور ضروری ہے کہ ہم اس پر اب ارجنٹ ایکشن لیں۔ تو ایک تو یہ طریقہ ہو سکتا ہے اور یہ ان کو کرنا چاہیے کہ ظاہر اندرونی طور پہ بھی ہمارے جیسے ادارے ہیں اٹھاتے رہتے ہیں آواز، پارلیمنٹیرینز بھی ہیں، پرائم منسٹر نے خود کہا تھا کہ وہ لاز کو تبدیل کریں گے کہ کنوکشن ہو آن اے کلنگ میں روکا جائے، مگر کچھ ہوا نہیں ہے۔ تو ڈیفینیٹلی یہ اگر گورنمنٹ اس کو ایک طرح کے اپنے جو ان کا ارادہ ہے اس کے سپورٹ میں اگر اس کو دیکھیں تب تو اچھا ہے۔
پاکستان میں غیرت کے نام پر خواتین کا قتل کو نئی بات نہیں ہے، تاہم گزشتہ چند ہفتوں کے دوران غیر معمولی طور پر ایسے کئی واقعات پیش آئے۔ گزشتہ ہفتے 18 سالہ زینت رفیق کو اس کی ماں نے پسند کی شادی کرنے پر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا کر اسے ہلاک کر دیا تھا۔ گزشتہ ماہ مری میں ایک اسکول ٹیچر ماریا صداقت کو شادی سے انکار پر تشدد کے بعد زندہ جلا دیا گیا تھا۔ قبل ازیں اپریل میں ایپٹ آباد میں 16 سالہ امبرین ریاست کو اپنی ایک دوست کو پسند کی شادی میں مدد کرنے پر ایک جرگے کے حکم پر قتل کر دیا گیا تھا۔ غیرت کے نام پر صرف خواتین کو ہی نشانہ نہیں بنایا گیا، بلکہ ایک واقعے میں ایک شخص کو اس کی اہلیہ کے رشتہ داروں نے صرف اس لیے قتل کر دیا تھا کیونکہ وہ ان دونوں کی شادی پر راضی نہ تھے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان میں علماء کی ایک تنظیم اتحاد امت پاکستان کے 50 سے زیادہ علماء نے ایک فتویٰ جاری کیا ہے جس میں خواجہ سراؤں سے نکاح شرعی طور پر جائز قرار دیا گیا ہے۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ میں مزید تفصیلات۔
پاکستان کے 50 سے زائد مفتیان نے ایک فتوے میں خواجہ سراؤں سے نکاح کو شرعی طور پر جائز قرار دیا ہے۔ یہ فتویٰ تنظیم اتحاد امت پاکستان کی اپیل پر اتوار کو جاری کیا گیا۔ پاکستان میں خواجہ سراؤں کو عمومی طور پر امتیازی سلوک کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حالیہ مہینوں میں ملک کے شمال مغربی صوبہ خیبر پختونخوا میں خواجہ سراؤں پر مولک حملے بھی کیے گئے جن میں کئی خواجہ سرا اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ تنظیم اتحاد امت پاکستان کے سربراہ ضیاء الحق نقشبندی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ ان کی توجہ خواجہ سراؤں کے ساتھ روا رکھے جانے والے سلوک کی جانب مبذول کروائی گئی، جس کی بنیاد پر انہوں نے مفتیان سے اس بارے میں فتویٰ جاری کرنے کی اپیل کی تھی۔
جس کی علامات مردوں جیسی ہوں، یعنی داڑھی وغیرہ، تو وہ عام خاتون سے شادی کر سکتا ہے اور ہجڑا خاتون سے بھی شادی کر سکتا ہے، شرعی طور پر اس میں کوئی شباہت نہیں۔ اسی طرح جو خاتون ہجڑا ہے اس میں اگر کلیئر علامتیں اور میڈیکل طور پہ وہ خاتون کے طور پہ پائی جا رہی ہے تو وہ بھی مرد، عام مرد سے بھی شادی کر سکتی ہے اور خونسا مرد سے بھی شادی کرنے کا اللہ نے اسے حق دیا ہے۔
ضیاء الحق نقشبندی کا کہنا تھا کہ خواجہ سراؤں کو جائیداد سے بے دخل کرنا اسلام کے منافی ہے اور اس کے مرتکب افراد کے خلاف حکومت کو سخت کاروائی کرنی چاہیے۔
خواجہ سراؤں کو جو جائیداد میں حصہ نہیں دیا جاتا
اور جو والدین ان کو گھر سے نکال دیتے ہیں اور بے دخل کر دیتے ہیں اور جائیداد نہیں دیتے, وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں سخت عذاب کے مستحق ہیں. کیونکہ جس طرح بیٹی اور بیٹے کو حق دیا جاتا ہے, اسی طرح ان کا بھی جائیداد میں حصہ ہے.
خواجہ سراؤں کی ایک تنظیم کے سربراہ الماس بوبی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں فتوے کو خوش آئند قرار دیا.
یہ تو بڑی اچھی بات ہے, بلکہ ہمارے ساتھ کیا کسی کے ساتھ بھی نہیں ہونا چاہیے, چاہے خواجہ سراؤں عورتیں ہوں مرد ہوں کوئی بھی ہوں, ناروا سلوک نہیں ہونا چاہیے. تو ان کا بھی کہنا درست ہے کہ جو عورت کے ساتھ جس کی زیادہ مماثلت ہے, ریزیمبلنس ہے عورت کے ساتھ, اس کی شادی ہو سکتی ہے مرد کے ساتھ. ہم اپریشیٹ کرتے ہیں ان کی بات کو, تو یہ تو ویلکم کرنے والی بات ہے ڈیفینیٹلی کہ جو بھی شیئر ہے پراپرٹی کا وہ ملنا چاہیے. تو ابھی تو ہمارے بیسک جو فنڈامینٹل رائٹس ہیں وہ ہی نہیں پورے ہوئے. نادرا ہمارے آئی ڈی کارڈز نہیں بنا رہی, انہوں نے سٹاپ کر دیا ہوا اس پروسیجر کو, جو بنانے کا عمل جاری تھا اس کو بند کر دیا ہوا ہے.
ضیاء الحق نقشبندی کا کہنا تھا کہ فتوے میں یہ بھی کہا گیا کہ خواجہ سراؤں پر آواز کسنا اور انہیں حقیر سمجھنا شرعی طور پر کسی طور جائز نہیں.
ہمارے فتوے کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے, جب اسلام نے ان کو ان کے حق, تو ہم نے انہیں کیوں ایک نچلی درجے کا لمحہ فرمائے سمجھ رکھے ہیں. ایسی کنڈیشن میں ہم نے یہ گزارش کی ہے کہ سسٹم کو بھی ایکٹو ہونا چاہیے, ریاست پاکستان کو بھی اپنا رول پلے کرنا چاہیے, اور ان کے حوالے سے قانون سازی کی جائے کہ جتنے بھی ان کو حقوق شرعی طور پر دیے گئے ہیں ان کی قانون سازی کی جائے, تاکہ کسی کو ان کے اوپر انگل اٹھانے کا موقع نہ مل سکے.
خواجہ سراؤں کے نمائندوں کا کہنا ہے کہ اگرچہ ان کے حقوق کے بارے میں فتویٰ حوصلہ افزا ہے, لیکن ان کے بقول اس کا حقیقی فائدہ صرف اسی صورت انہیں ملے گا جب ان کے بنیادی حقوق کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے عملی اقدامات کیے جائیں گے. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات.
نائجیریا کی حکومت بحر ڈیلٹا کے علاقے میں عسکریت پسندوں کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتی ہے, مگر تیل پیدا کرنے والے اس علاقے میں سرگرم کارکن اس بات پر اختلاف کا شکار ہو گئے ہیں کہ آیا مذاکرات کے ذریعے امن قائم ہوگا یا مزید عسکریت پسندی کی حوصلہ افزائی ہوگی. نائجیریا کے شہر واری سے کرسٹائن اور ہلری یوگورو کی رپورٹ کے ساتھ سعدیہ اسد.
بعض لوگوں کے لیے نیجر ڈیلٹا ایونجرز نامی گروپ کے ساتھ ملاقات نائجیریا کی فوج اور اس گروپ کے درمیان خونریز فوجی تنازع کو ختم کرنے کا ایک یقینی ذریعہ ہے. گاڈز پاور گیبینے کاما گباراماتو کنگڈم میں روایتی حکمران کونسل کے ایک رکن ہیں جو پائپ لائنوں پر متعدد حملوں کی زد میں رہی ہے. وہ کہتے ہیں فوجی حل کبھی کوئی حل نہیں ہوتا اور نہ ہی یہ کوئی حل ہو سکتا ہے. پیش قدمی کا واحد راستہ مذاکرات ہیں, لیکن دیگر لوگوں کے لیے بات چیت صرف تیل سے مالا مال مگر پسماندہ اس خطے میں لوگوں کی حوصلہ افزائی کرے گی کہ وہ حکومت سے رعایتیں حاصل کرنے کے لیے ہتھیار اٹھا لیں. اٹارنی اوگینے جبورا اکیمی شہر واری میں انسانی حقوق کے ایک سرگرم کارکن ہیں. وہ کہتے ہیں اگر میں لائر نہ ہوتا, اگر میں کہیں چھوٹی کھائیوں میں رہ رہا ہوتا تو میں اپنا گروپ بنا لیتا تاکہ حکومت آتی اور صرف مجھ سے ہی بات چیت کرتی, مگر اس تمام معاملے میں کوئی دانش مندی نہیں ہے. یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ نائجیریا نے عسکریت پسندوں کے ساتھ نیجر ڈیلٹا میں مذاکرات کی کوشش کی ہے. اسی طرح کی بغاوت سن 2009 میں اس وقت ختم ہوئی جب حکومت نے امن کے بدلے عسکریت پسندوں کو رقوم دینی اور انہیں ملازمت کی تربیت فراہم کرنا شروع کی تھی. ہو سکتا ہے ایونجرز کے ساتھ مذاکرات کا نتیجہ جلد ہی سامنے آنے لگے. گزشتہ ہفتے ایک سرکاری تیل کمپنی کے عہدیدار نے وائس آف امریکہ کو بتایا تھا کہ ایونجرز حکومت کے ساتھ جنگ بندی پر آمادہ ہو گئے ہیں, تاہم کوئی سمجھوتا کرنے پر تیار نہیں. انسٹیٹیوٹ آف ہیومن رائٹس اینڈ ہیومینیٹیرین لاء کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر اینیا کووے این سریموو کہتے ہیں کہ عسکریت پسندوں کے مطالبات پر کان دھرنے کا نتیجہ محض مزید عسکریت پسند پیدا کرنا ہے. کوئی بھی شخص کہیں سے بھی آ کر AK-47 اٹھا کر پائپ لائنوں کو تباہ کر سکتا ہے اور پھر وفاقی حکومت سے یہ توقع کہ وہ آ کر ان سے مذاکرات کرے, یہ انارکی ہوگی. لیکن ایسے میں جب معیشت کا ساتھ بازاری کی جانب بڑھ رہی ہے اور فوج شمال مشرق میں بوکو حرام کی بغاوت کچلنے میں مصروف ہے، مذاکرات بہاری انتظامیہ کے لیے واحد متبادل ہیں۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکی سپریم کورٹ نے پیر کے روز اسقاط حمل کے حق کے فیصلے کو برقرار رکھا ہے اور حکم دیا ہے کہ ملک بھر کی ریاستوں کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ حمل گرانے کی عورتوں کے آئینی حق کو ختم کریں اور ان پر غیر ضروری بوجھ ڈالیں۔ عدالت نے 3-5 ووٹوں سے یہ فیصلہ سنایا، جو 1/4 صدی میں اسقاط حمل میں عدالت کا اہم ترین حکم ہے۔ عراقی شہر فلوجہ اس کے بعد سے مکمل طور پر تباہ ہو گیا ہے، جب سے اسے شدت پسند گروپ داعش سے چھڑانے کے لیے شدید لڑائی جاری ہے۔ حکام نے اتوار کے روز واضح طور پر اعلان کیا کہ جنگجوؤں سے آخری علاقہ بھی واپس لے لیا گیا ہے۔ وائس آف امریکہ کی زلیتسا ہوک نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ اس لڑائی کی وجہ سے 85,000 لوگ بے گھر ہو چکے ہیں۔ مزید تفصیلات کے ساتھ یہ رپورٹ۔ عراقی سیکیورٹی فورسز نے اتوار کے روز ایک ویڈیو جاری کی ہے جس میں دکھایا گیا ہے کہ شرکت کے علاقے میں شہری داعش جنگجوؤں سے بھاگ رہے ہیں۔ یہ علاقہ موصل کے جنوب میں تقریباً 80 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ فوجی تکریت صوبے کی طرف جانے والے خاندانوں کی منتقلی میں مدد کر رہے ہیں۔ ایک عراقی شہری کا کہنا ہے،
من داعش ودنس داعش علی 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 موت وعیالنا جوع وصارنا ثلاث۔
ان بہادر نوجوانوں نے داعش کی گندگی سے ہمیں آزاد کرانے میں مدد کی ہے۔ داعش کی طرف سے ہم کئی دنوں سے خوراک اور پانی سے محروم ہیں۔ عراق میں پناہ گزین کیمپوں میں لوگوں کی تعداد حد سے تجاوز کر گئی ہے، جو لڑائی کی وجہ سے بھاگ کر یہاں آئے ہیں۔ اس کی وجہ سے امدادی ساز و سامان میں کمی پیدا ہو رہی ہے۔ عراق میں اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے ادارے کے نمائندے برونو گیگو کا کہنا ہے،
We are now playing catch up, trying to make sure that everybody who has come out exhausted,
ہم یہ یقینی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہر وہ شخص جو یہاں آیا ہے جسے ہنگامی امداد کی ضرورت ہے اسے وہ ملے، اسے سونے کے لیے ایک ٹینٹ اور بنیادی ضروری سامان ملے۔ حکام نے خبردار کیا ہے کہ شہری رہائشی علاقوں میں امن و امان کی صورتحال کا اندازہ لگانے سے قبل ہی فلوجہ میں اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہیں۔ انسداد دہشت گردی سروس سے وابستہ جنرل عبد الوہاب السیدی کا کہنا ہے،
مجامیع الارہابیہ وكذلك احد المضافات المهمه اللي هي موجوده وتم حرقها من قبل داعش۔
یہ ان علاقوں میں سے ایک ہے جسے حالیہ دنوں میں کلیئر کر دیا گیا تھا۔ یہاں پر دھماکہ خیز مواد کی فیکٹریاں ملی تھی۔ کچھ باکسز کو داعش نے تباہ کر دیا تھا، لیکن ہمیں کچھ اہم معلومات بھی ملی ہیں۔ سرکاری فورسز اور شیعہ ملیشیا نے اس ماہ شمالی شہر موصل پر حملے کی تیاریوں کے لیے دوسرے محاذ کا آغاز کیا۔ یہ عراق میں سنی مسلمان باغیوں کا مضبوط گڑھ ہے۔ شیعہ فوجی لیڈر ہادی الامیری کے الفاظ ہیں،
اے مدینہ عراقیہ لن نکتفی فقط فی الفلوجہ سنشارف فی تحریر موصل،
ہم فلوجہ کے بعد رکیں گے نہیں، ہم موصل کو آزاد کرانے میں حصہ لیں گے، کوئی چاہے یا نہ چاہے ہم موصل کو آزاد کرانے کی لڑائی میں شریک ہوں گے۔ اگر کسی کو یہ پسند نہیں تو وہ اپنے سروں کو دیوار سے ٹکرائے۔ یہ آخری الفاظ ہیں۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ داعش کے خلاف آئندہ کی فوجی کارروائی سے 2 ملین سے زیادہ لوگ بے گھر ہو سکتے ہیں، ان میں موصل بھی شامل ہے جو اسٹریٹجک ڈیم کے نزدیک واقع ہے۔ یہ تعداد 3.5 ملین لوگوں سے علیحدہ ہے جو عراق بھر میں پہلے ہی اپنے گھروں کو چھوڑنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ نیلو فرموگل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ اسپین کے قائم مقام وزیر اعظم ماریانو روجوئے نے کہا ہے کہ چونکہ ان کی جماعت پیپلز پارٹی سے دوبارہ ہونے والے پارلیمانی انتخابات میں اتوار کے روز ووٹوں میں اکثریت حاصل کی ہے، اس لیے اسے حکمرانی کا حق ہے۔ پیپلز پارٹی نے 37 نشستیں جیتی ہیں، جو پچھلے الیکشن سے 14 زیادہ ہیں، لیکن وہ ابھی بھی 350 کے ایوان میں 76 نشستوں کی قطعی اکثریت حاصل کرنے میں ناکام رہی ہے۔ اسپین نے اس کے بعد اتوار کے روز کے دوبارہ انتخابات کا انعقاد کیا، جب دسمبر کے انتخابات بے نتیجہ ثابت ہوئے، جس کے بعد چھ مہینے تک ناکام مذاکرات ہوئے. مقامی رہائشی مینول گومیز کا کہنا تھا.
Pues hombre, los resultados me parecieron bien, solo que me gustaría que el PP sacara más escaños.
وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے نتائج پسند آئے ہیں. میری خواہش تھی کہ پی 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 مزید نشستیں حاصل کرتی, لیکن میرا خیال ہے کہ وہ حکمرانی کا اختیار رکھتی ہے. ہم نے الیکشن کی جانب نہیں جا سکتے, یہ ملک کے لیے تباہ کن ہوگا. یہ تھے مقامی رہائشی مینول گومیز کے الفاظ. چین کے سرکاری ذرائع ابلاغ نے بتایا ہے کہ وسطی صوبے یونان میں سیاحوں کی بس میں آتش زدگی سے کم از کم 35 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. سرکاری نشریاتی ادارے سی سی ٹی وی نے بتایا کہ اتوار کی صبح یہ بس مرکزی شاہراہ کے کنارے پر لگی آہنی رکاوٹوں سے ٹکرا گئی اور اس میں آگ بھڑک اٹھی. بس میں 55 افراد سوار تھے. 20 زخمی مسافروں کو ہسپتال منتقل کیا گیا. یونان کی شاہراہ کے محکمہ پولیس کے مطابق بس کے 41 سالہ ڈرائیور کو پوچھ گچھ کے لیے حراست میں لے لیا گیا ہے. حادثے کی وجوہات تاحال سامنے نہیں آ سکی ہیں, لیکن حکام کے بقول اس واقعے میں کسی دوسری گاڑی کے ملوث ہونے کے شواہد نہیں ملے ہیں. ڈرائیوروں کی غفلت, گاڑیوں اور سڑکوں کے ناقص صورتحال کو ایسے حادثات کی عمومی وجہ قرار دیا جاتا ہے. اسی کے ساتھ اب تک کی یہ خبریں ختم ہوئیں.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر, یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
حال ہی میں شام کی پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے شام کے صدر بشار الاسد نے کہا تھا کہ شام میں خونریزی اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک ہم ہر اس جگہ سے دہشت گردی کا قلاقمہ نہیں کر دیتے جہاں کہیں بھی وہ اپنا وجود رکھتی ہے. مسٹر اسد کی جانب سے اس قسم کے بیان کا آنا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا شام کے تمام حصوں کو آزاد کرانے کا دعویٰ انتہائی احمقانہ اور ظالمانہ حد تک مذاق خیز ہے. امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان مارک ٹونر نے کہا کہ مسٹر اسد اس براہ راست کردار کو تسلیم کرنے سے حسب معمول انکار کر رہے ہیں جو وہ اس وقت موجودہ حالات کو پیدا کرنے میں ادا کر چکے ہیں, جہاں داعش اپنے قدم جمانے اور خود کو مضبوط کرنے کے قابل ہو چکی ہے. یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ 5 سال سے زیادہ عرصے اور 4 لاکھ سے زیادہ شامیوں کی ہلاکت سے قبل شام میں خانہ جنگی اس وقت شروع ہوئی جب مسٹر اسد نے جمہوریت نواز پرامن مظاہرین پر بندوقوں اور ٹینکوں سے پرتشدد طریقے سے حملہ کیا تھا. اس وقت سے اب تک شامی حکومت کے کسی بھی مخالف کو دہشت گرد قرار دیا جاتا رہا ہے. لاپتہ ہونے والے ہزاروں افراد اسد کی وحشت ناک جیلوں میں غائب ہو چکے ہیں. وہ شام کے عوام کو کیمیاوی ہتھیاروں اور بیرل بموں کا نشانہ بنا چکے ہیں. وہ فاقہ زدگی کا ہدف بنانے اور اذیت رسانی کو جنگ کے ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے ہیں. ان تمام باتوں کو دیکھتے ہوئے کس امکانی پیمانے سے اسے آزاد کرانے کی حکمت عملی کہا جا سکتا ہے؟ دہشت گردی سے متعلق امریکی محکمہ خارجہ کی تازہ ترین رپورٹ میں اسد کی جانب سے دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی شیخی کی مذاق خیزی کو اس کے اصل سبب اور بنیاد کے طور پر بھی نمایاں کرتی ہے. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کئی برسوں سے اسد حکومت نے القاعدہ اور دہشت گردی کے دوسرے نیٹ ورکس کی اتحادی فورسز سے لڑنے کے لیے شام کے راستے عراق جانے کا حوصلہ بڑھایا اور اس عمل کو سہل بنایا. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ داعش سمیت وہی نیٹ ورکس ان پرتشدد انتہا پسند عناصر میں شامل تھے جنہوں نے سن 2015 میں شام اور عراق کے لوگوں کو دہشت زدہ کیا اور جنہوں نے سن 2015 میں ہزاروں غیر ملکی دہشت گرد جنگجوؤں کو شام کا رخ کرنے پر مسلسل اکسایا. اپنی تقریر میں مسٹر اسد نے کہا کہ فتح کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ موجود نہیں ہے. ان کے خطاب کے 2 روز بعد آزاد کرانے کے اسد کے ایک اور حربے یعنی ہسپتالوں کو ہدف بنانے کو جاری رکھتے ہوئے قریب واقع شہر حلب میں 3 مزید طبی مراکز کو فضائی حملوں سے تباہ کر دیا گیا. وائٹ ہاؤس کے ترجمان جوش ارنس نے کہا ہے کہ ایسی کارروائیاں یہ ظاہر کرتی ہیں کہ بشار الاسد اپنا قانونی جواز کھو چکے ہیں.
He continues to carry out heinous acts of violence against his own people. That's why it's impossible.
وہ خود اپنے لوگوں کے خلاف تشدد کی وحشیانہ کارروائیوں کا ارتکاب جاری رکھے ہوئے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ان کے لیے اپنی زیر قیادت ملک کو متحد رکھنے کے بارے میں اپنے پرجوش دعوے کا پورا کرنا ممکن نہیں ہے۔ مسٹر ارنسٹ نے کہا کہ درحقیقت اسد کی اس منصب پر مسلسل موجودگی سے اس ملک میں ابتری اور بحران میں اضافے کے سوا کچھ اور نہیں ہوگا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ وہ رخصت ہو جائیں تاکہ باقی بین الاقوامی برادری شام کے لوگوں کی ایسے میں مدد کر سکے کہ جب وہ اپنے ملک کی سیاسی سمت کا انتخاب کر رہے ہیں۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے۔ ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے، دن ہو یا رات، جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر۔ انسان کے لیے اجرام فلکی ہمیشہ ہی تجسس کا باعث رہے ہیں۔ اگرچہ اس نے چاند کے علاوہ دیگر کئی سیاروں کو بھی مسخر کرنے کی بھرپور کوششیں کی ہیں، مگر شہاب ثاقب اب بھی اس کی دسترس سے باہر ہیں، اور اب تو ایک نیا شہابی پتھر سویڈن کی ایک کان سے نکل آیا ہے۔ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا ڈیوس کے محققین نے نیچر کمیونیکیشن نامی جریدے میں لکھا ہے کہ آسٹ 65 نامی یہ شہابی پتھر کیمیائی طور پر دیگر معلوم پتھروں سے بے حد مختلف ہے۔ یو سی ڈیوس میں جیو کیمسٹری اور سیاروں کی سائنس کے پروفیسر چنگ سو یین کہتے ہیں کہ انسانی تہذیب کے وجود میں آنے کے بعد سے ہم نے کل 50,000 شہابی پتھر جمع کیے ہیں، اور کسی میں بھی ایسی کیمیائی خاصیت نہیں پائی گئی۔ اس نئی قسم کو دریافت کر کے ہم بہت خوش ہیں۔ آسٹ 65 کے بارے میں محققین کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ اس کا ایک اور حصہ بھی موجود ہو جو 47 کروڑ سال پہلے سیاروں کی بہت بڑی ٹکر کے باعث وجود میں آیا ہو، جس کا ملبہ 10 لاکھ سال سے زیادہ عرصے تک زمین پر گرتا رہا۔ اس ٹکر میں دوسرا سیارہ ایل کونڈرائٹس تھا، جو شہاب ثاقب کی ایک سب سے عام قسم ہے۔ شہابی پتھر دور قدیم میں، جسے آرڈوئن پیریڈ بھی کہا جاتا ہے، اب سے کوئی 100 گنا زیادہ رفتار سے برستے تھے۔ یہ دور 48 کروڑ 80 لاکھ سال پہلے شروع ہو کر 4.5 کروڑ سال تک جاری رہا۔ جین کہتے ہیں کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پورا نظام شمسی اور وقت باہم مربوط ہیں، اور 470 ملین برس پہلے سیاروں میں ہونے والی اچانک ٹکر نے ہماری زمین پر اجسام کی موجودگی کی راہ ہموار کی۔ تھورسبرگ کی کان میں ملنے والے آسٹ 65 نامی اس شہابی پتھر کو حجرات میں شمار کیا جا رہا ہے، جس کا قطر صرف 10 سینٹی میٹر ہے۔ محققین یہ جاننے کے بعد کہ وہ کائناتی شعاؤں میں کتنا عرصہ رہا ہے، اس کی عمر کا اندازہ لگانے میں کامیاب ہوئے۔ ان کا خیال ہے کہ یہ شہابی پتھر 10 لاکھ سال تک خلا میں سفر کرتا ہوا آخری کار زمین تک پہنچا، اور ان ایل کونڈرائٹس نامی شہابی پتھروں سے عمر میں مماثلت رکھتا ہے جو اسی کان سے ملے تھے۔ دوسری جانب کیلیفورنیا کے شہر پیسڈینا کی ایک لیبارٹری میں زمین کے قریبی اجسام یا نیو کے مطالعے کے لیے ناسا سینٹر کے مینیجر پال چوداس نے بتایا ہے کہ خلابازوں نے ایک نیا چاند دریافت کر لیا ہے، جسے قواسی یا مماثل کا نام دیا گیا ہے، اور جو زمین کے مدار میں موجود ہے۔ چوداس کہتے ہیں کہ اگرچہ 2016 HO3 نامی یہ چاند ہماری زمین کے مدار میں موجود ہے، مگر اس سے دور نہیں جاتا، کیونکہ یہ اور ہماری زمین سورج کے گرد گھوم رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اسے زمین کا قواسی یا مماثل سیارہ بھی کہا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس سے پہلے
2003 YN-107 نامی سیارہ بھی اسی طرح مدار میں دریافت ہوا تھا اور 10 سال سے کچھ زیادہ عرصہ برقرار رہا اور پھر اس مدار سے نکل گیا. لیکن پالچو داس کا کہنا ہے کہ 2016 کا یہ HO3 تقریباً 1 صدی سے زمین کے مدار میں موجود ہے اور امید ہے کہ اسی طرح گردش کرتا رہے گا وفادار چاند کی طرح. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اور سامعین, اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ نیوز شو بھی اب ختم ہوتا ہے. اس پروگرام کی ایڈیٹر تھی بہجت جیلانی, ہمارے ساتھ پروڈیوسر تھے سید افسر امام اور انجینئر بل باربر. اپنی میزبان نیلوفر مغل کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.